وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ دہشت گردی کی پشت پناہی کو روکنے والا ادارہ ایف اے ٹی ایف نے اصولی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اگلے فیبروری تک اس کی گرے لسٹ پر رہے گا. آگے چل کر ہم جماعت و دعویٰ پر پاکستان کی پابندی, بھارتی ایل او سی پر فائرنگ سے ہلاکتیں اور آخر میں برطانیہ کے شاہی خاندان کے پاکستان دورے پر بات کریں گے. اور اس وقت ہم چلیں گے, جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ کہ ایف اے ٹی ایف نے اصولی طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو فروری تک اپنے گرے لسٹ پر رکھے گا. اس سلسلے میں ہماری ساتھی سارا حسن نے بھی ایک رپورٹ تیار کی ہے. پروڈیوسر بتا رہی ہیں کہ وہ ابھی تک دستیاب نہیں ہوئی ہے, اس لیے ہم چلتے ہیں پیرس جہاں سے ہمیں اسد خالد نے جوائن کیا ہے. یہ وی او اے ٹی وی کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں. اسد خالد, بنیادی طور پہ اور اصولی طور پہ یہ جو فیصلہ ہے, اس کا اعلان کب ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ پہ رکھا جائے گا؟ دیگر یہ بتائیے کہ کون سی مزید شرائط پاکستان کو پوری کرنی ہے تاکہ وہ اس گرے لسٹ سے آگے چل کر ہٹایا جائے؟
نفیسہ, ابھی تک اس کا فیصلہ بھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ پہ رکھا جائے گا یا نہیں, اس کا فیصلہ بھی جو سنایا جائے گا, دیٹس آن 18th, ابھی تک جو اطلاعات کے مطابق فیصلہ یہی ہوا ہے کہ اگلی پلینری جو کہ ایف اے ٹی ایف کی پیرس میں ہی ہوگی, 16 فروری سے سٹارٹ ہوگی اور 21 فروری تک رہے گی, اس میں یہ جو ہے پاکستان کو مہلت دی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگلے جو 7 پوائنٹس جن پہ پاکستان نے ابھی تک کام نہیں کیا, جو سرٹنلی کاؤنٹر ٹیرر فائنانسنگ کے لیے ہیں, اور جو اوور آل ابھی تک جو پوائنٹس پورے کیے گئے ہیں تو آؤٹ آف 27 پوائنٹس میں سے 10 پاکستان نے مکمل طور پہ پورے کیے ہیں, اور 10 جو ہیں ان پہ پاکستان نے کچھ حد تک کام کیا ہے, کچھ پروگرس دکھائی ہے, اور 7 پوائنٹس کو ابھی تک بالکل ٹچ نہیں کیا, اور جن 7 پوائنٹس کو ٹچ نہیں کیا ان میں جو میجر ایلیمنٹس ہیں جس لحاظ سے ان کی امپلیمنٹیشن کا سوال ہے کہ جو آپ نے قوانین بنائے ہیں, جو قانون سازی کی ہے, ان کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے کی جائے گی, اور اس حوالے سے جو لوپ ہولز ہیں ان کو کس طرح سے دور کیا جائے گا. تو فیڈرل لیول تک تو اس کی آگاہی جو ہے پاکستان میں کافی حد تک ہے, فیڈرل گورنمنٹ اس چیز کا ادراک کر رہی ہے اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے, لیکن پروونشل لیول پہ ابھی تک جو ہے اویئرنیس کیمپین سے لے کے ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اور اورینٹیشن جو اس پورے معاملات میں آفیسرز انوالو ہوں گے ان کی ابھی تک اورینٹیشن بھی شاید ہونا باقی ہے. تو اس حوالے سے جو اے پی جی کا جو اے پی جی سپلیمنٹری باڈی ہے ایف اے ٹی ایف کی, اس نے جو پچھلا ریویو کیا تھا پاکستان میں, اس میں انہوں نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک پہ جو سینٹرل بینک ہے, کسی بھی ملک کا جو فائنینشیل ادارے ہیں وہ سینٹرل بینک کے تحت چلتے ہیں, اس پہ بھی انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ کنسرن شو کیے تھے کہ ابھی تک جو سینٹرل بینک کو بھی پراپر معاملات کی آگاہی نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹ کس طرح سے کریں گے یہ چیزیں. تو اس دفعہ جو ٹیم پاکستان نے بھیجی ہے یہاں پہ ایف اے ٹی ایف میں اپنا کیس پریزنٹ کرنے کے لیے اور اب تک کی جو پروگرس ہے وہ بتانے کے لیے, اس میں مینلی انہوں نے انٹیریئر منسٹری کے بھی لوگ ڈالے ہیں, فائنانس منسٹری کے لوگ بھی ہیں, وہ سارے لوگ جو قانون سازی میں انوالو رہے اور کسی بھی طرح سے قانون سازی کا حصہ رہے ان کو یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ پاکستان اپنا کیس جو ہے وہ بہتر طور پہ پریزنٹ کر سکے اور بتا سکے. تو ابھی یہ جو مہلت والی بات ہے وہی شاید پاکستان کے حق میں جاتی ہے, ادروائز انڈیا کی جو لابی ہے یا انڈین ڈیلیگیٹس جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے پورا زور لگایا گیا, پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے.
اچھا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم اس وقت گرینچ یونیورسٹی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر شفیق الرحمان کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر شفیق الرحمان, یہ بتائیے, بنیادی طور پہ جس طرح سے اسد نے بتایا کہ وفاقی سطح پر غالباً ابھی بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں, صوبائی سطح پر نہیں کی گئیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ وفاقی سطح میں وہ قوت ارادی موجود ہونی چاہیے تاکہ جو ہیں پورے ملک میں ایف اے ٹی ایف کی گائیڈ لائنز پر اطلاق ہو. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سرکار جس سمت رواں ہیں وہ کس حد تک درست ہے؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں, اصل چیز ایف اے ٹی ایف ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے حکومت پاکستان اور ہماری ریاست سے جو مطالبات کیے تھے اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ جو ایشین پیسیفک گروپ ہے اس کی رپورٹ میں بھی پازیٹیو آتے ہیں. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھائی اس پر ابھی کام ہونا باقی ہے, اور کچھ پر یہ ہوتا ہے کہ جی ظاہر ہم کام کر رہے ہیں ابھی, ہمیں اس کا جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ٹیکنیکل جو رپورٹس ہوتی ہیں, ٹیکنیکل جو سافٹ ویئر ہمیں بنانا تھا وہ ہم نے بنا لیا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو, लेकिन मैं समझता हूँ कि असल मसला जो है ये दहशत गर्दी का और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, ये सारा काम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने ही करना है, और उसके साथ साथ जो है वो हमारी जो रियासत के दीगर इदारे हैं, ख़ास तौर से जो हमारी फौज है। अब आप ये देखें ना, इस दुनिया को मालूम है कि तकरीबन हमारे 70,000 के करीब लोग जो है इसमें काम आए। अगर ये दहशत गर्दी का मुकाबला ना करते तो मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में वो जिंदगी बसर कर रहे होते। इसी तरीके से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसमें जाहिर है पाकिस्तान इसको सपोर्ट नहीं करता, न ही कोई हमारे जो रियासती इदारे हैं वो सपोर्ट करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, अच्छा ये भी एक दुनिया में एक रिवायत रही है, एक हाइपोथिसिस है कि अगर कोई रियासत या कोई मुल्क जो कोशिश करता है, अगर वो पॉजिटिव है तो उससे हमेशा ये उम्मीद रखी जाती है कि वो आइंदा चलकर इस पर अमल करेगा। कमी और बेशी तो मेरा ख्याल है कि दुनिया तस्लीम करती है।
अच्छा,
हमें खुशी ये है कि जी
असद खालिद, इसी हवाले से जिस तरह से डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा कि जो कुछ भी करना है जाहिर है वफाक को करना है, आप पेरिस में हैं, आप बताइए क्या ये बात वहाँ लोगों में फैल गई है कि पाकिस्तान वाकई इकदामात उठा रहा है। मिसाल के तौर पे हमें मालूम है कि जमात उद्दावा को ब्लैक लिस्ट करने की बात की गई है, और बल्कि बहुत सारी इस तरह की इंतहा पसंद तंजीमें हैं जिनको भारत कहता है कि वो दहशतगर्दी करते हैं कश्मीर में, तो ये बात कितनी आम हो गई है जहां आप बैठे हैं?
काफ़ी अहम है नफीसा, सर्टनली, बिकॉज इसी के लिए दुनिया देखती है उन ममालिक की तरफ जो कि ग्रे लिस्ट पे होते हैं। पाकिस्तान के अलावा भी कुछ ममालिक ग्रे लिस्ट पे हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्टैचर का कोई और मुल्क ग्रे लिस्ट पे नहीं है। जहां तक बात इकदाम की है कि जो फेडरल इकदाम करता है वो प्रोविंशियल लेवल पे किस तरह से ट्रांसलेट होते हैं, क्योंकि सर्टनली कुछ इदारे ऐसे हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे इन चीज़ों को देखते हैं, खासतौर पर अमेंडमेंट्स जो 18वीं अमेंडमेंट की गई उसके बाद से सूबों को पावर दी गई कई चीज़ों में, और जो सबसे बड़ा कंसर्न कल FATF में भी डिस्कस किया गया और जिसपे कंसर्न रेज किए गए, उसमें जो बुनियादी मसला ये था कि कलदम तंजीमों को आपने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसके बाद उनके एसेट्स भी आपने फ्रीज कर दिए, उसके बावजूद अगर आपका सिस्टम ये बात अलाउ कर रहा है कि पाकिस्तान के हाफिज सईद के अकाउंट्स में जो कि मुंजमद होने के बाद भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उनमें से पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं, तो दैट्स वेयर द फील के लूप होल्स हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। पाकिस्तान को अप्रिशिएट जरूर किया गया टर्की की जानब से, चाइना की जानब से, मलेशिया की जानब से जो कि पुराने अलायंस हैं, ये जिस दफा एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है, उन्हीं की वजह से शायद पाकिस्तान अभी ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया, जो कि मेजर सपोर्ट इन तीन ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को मिली जिसकी जिसपे पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट शायद कंटिन्यू कर पाएगा। अदरवाइज कोई ऐसा सिलसिला बनता नहीं था कि जिस तरह क्योंकि ये दो चीज़ें इसमें कंबाइन होंगी, एक तो टेक्निकल आस्पेक्ट्स होंगे और सर्टनली पोलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए होगी। पोलिटिकल सपोर्ट आपको 12 से 16 ममालिक की चाहिए आप वाइट लिस्ट में वापस जाने के लिए, लेकिन चूंकि आप ग्रे लिस्ट पे हैं, आप राडार पे हैं, तो इसलिए आप पे स्क्रूटनी जो है वो ज़रा ज़्यादा है।
जी जी, शफीकुर रहमान साहब, ये ज़रा से बताइए कि जाहिर है कि बैनुल अक्वामी दुनिया ये कहती रही है पाकिस्तान को कि उनको मुआशी इस्लाहात करने की ज़रूरत है, आपके ख्याल में कुछ इस तरह के इकदामात अब तक किए गए हैं जिससे बाहर की दुनिया मुतमईन हो?
नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें असल में पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ हालात में रहा है। शुरू में तो ये था कि पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ रेट था वो अच्छा खासा रहा, यानी बढ़ता भी रहा, उसमें कमी भी आई। हमारे यहाँ एक मसला ये भी रहा कि पब्लिक डेट जो है वो भी बढ़ता रहा। फिर ये है कि नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट के पास जाहिर सी बात है अभी बहुत ही कम वक्त मिला है, एक साल तो कुछ भी नहीं होता ना, शॉर्ट टर्म कहलाता है प्लानिंग। लेकिन ये है कि ये पहले कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पब्लिक डेट जो है ना उसको कम किया जाए। अब पब्लिक डेट किसी भी तरीके से एकदम तो कम नहीं हो सकता ना, उसके लिए जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जो है वो अपने जो फिस्कल ईयर होता है जब पहला साल जो होता है उसमें भी उसने जो है एक अच्छी खासी रकम रखी ताकि इस पब्लिक डेट में कुछ कमी आ जाए। पब्लिक डेट में जब कमी आएगी तो उसमें फिर ये है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जो है वो शेयर मिल जाता है उसमें से आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो वी आर ट्राइंग के जो गवर्नमेंट जो उसकी कोशिश यही है कि एक तो ये गुर्बत का खात्मा हो, दूसरे ये है कि हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको जो है ना ऊपर किया जाए। और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में लग गए। अब करंट अकाउंट डेफिसिट जो कम किया गया है उसमें जो हम जो चीज़ें इम्पोर्ट करते थे खासतौर से जो हमारी ऑटो सेक्टर्स की थी उस पर कमी आई है। मेरा ख्याल है अगर ये हम अपनी इकोनॉमी को मजीद इस दूसरी तरफ भी ले जाने की कोशिश करेंगे तो आइंदा 2 या 3 साल में ये ग्रोथ रेट में नहीं कह रहा बढ़ जाएगा, शुरू में तो ज़ाहिर है कम होगा लेकिन 2-3 साल के बाद ये ग्रोथ रेट बढ़ेगा।
अच्छा, हमें बहुत सारी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, हम बारी बारी उनको लेते हैं। हमारे पास चंद मिनट होंगे, अगर हमारे मेहमानों के लिए आपके सवालात हैं कॉलर्स तो कीजिए। हमारे साथ असद खालिद हैं, VOA TV के नुमाइंदा, इस वक्त पेरिस में हैं, जबकि ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर शफीकुर रहमान हैं। अब्दुल रहीम ने कॉल किया है जनूबी वज़ीरिस्तान से। जी जनाब,
मतलब मैं आपको और मेहमानों को और सामीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ।
वालेकुम सलाम।
बात सलामत है कि पाकिस्तान इतना सरमायादार मुल्क है, लेकिन अफसोस जरा अफसोस कि यहाँ जो भी फंडिंग आता है, हमारे सोच इंसान के हिसाब से मैं बताता हूँ, तो जो फंड आता है MNA की क़यादत में कमिश्नर वगैरह जेब में डालते, आवाम के लिए कुछ नहीं लगता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अपने मरकज में यह फंड रखे, हमारे इलाके में न भेजिए।
अच्छा,
इस तरह दूसरे इलाकों में भी इस तरह हो रहा है, और साथ ही ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में, अफसोस अफसोस ये बात है कि ये सिर्फ मुसलमान ममालिक के लिए ये बात उठाता है, हालांकि मोदी को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए या जो है कहना इसराइल को डालना चाहिए। जो
आपकी बात हमने सुन ली, आपकी बात सुन ली हमने, हम जरूर ये सवाल उठाते हैं। एक और कॉलर हैं जी, अपना नाम बताएं। जी जी जी, बात कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मोहम्मद शिफा बोल रहा हूँ चित्राल से। जी
जी जी,
ये दोस्त हमारे फरमा रहे हैं कि 2-3 साल बाद बराबर होगा। अभी पहले तो गरीब पाकिस्तान में 6 करोड़ थे, अभी 12 करोड़ बन गए। 3 साल बाद ये क्या जादू की छड़ी ला के लाएगा तो इन गरीबों को कुछ इंसाफ मिलेगा? ये तो गुर्बत तो बढ़ रही है, 3 साल बाद क्या होगा?
अच्छा, शुक्रिया। और एक और कॉलर हैं, जी नाम बताइए। जी नाम बताइए। हमारी प्रोड्यूसर
नहीं, मोहम्मद जंसी से जुल्फिकार बोल रहा हूँ सर।
अच्छा अच्छा जी, बात कीजिए जुल्फिकार, बात कीजिए मोहम्मद एजेंसी से।
सर, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में हो गया तो इंडिया का जो मोदी है ये मुसलमानों पर जो जुल्म कर रहा है, ये रेड लिस्ट में क्यों नहीं डालता है? ये मुसलमान मुल्कों के लिए है ये ग्रे लिस्ट और रेड लिस्ट?
अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। असद खालिद, ज़ाहिर है बहुत ही मासूम सवालात हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल यही हैं कि एक तो ये कि पाकिस्तान की शरह आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, दूसरा ये कि बदउनवानी करप्शन जो है वो बहुत बड़ा अंसर है। इस सिलसिले में कुछ ऐसे ठोस इकदाम हैं जो कि FATF ने पाकिस्तान को तजवीज़ किए हैं?
पाकिस्तान ने मुआशी लिहाज से तो उसकी अथॉरिटी नहीं है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से कि वो इस तरह के इकदाम कहे कि ये करे तो उसके बाद इकॉनमी बेहतर होगी या उसके बाद जो है वो आपकी आवाम तक उसका बेनिफिट जाएगा। लेकिन FATF का जो मैंडेट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो उसको बेहतरी के लिए उसकी काम करते हैं कि उसको ज़रा ट्रांसपेरेंट किया जा सके। और पाकिस्तान में अगर हम देखें कि ओवरऑल जो पाकिस्तान की बिल्कुल बजा फरमाया जो कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आगे क्या जादू की छड़ी होगी जो चीज़ें चेंज कर देगी, पाकिस्तान की इकॉनमी श्रिंक हुई है। पाकिस्तान पिछले साल तक अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज देखें तो तकरीबन 315-320 अरब डॉलर की पाकिस्तान की इकॉनमी थी, जो कि 300 अरब डॉलर से कम की रह गई है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके जॉब जो है वो भी गए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली IMF के प्रोग्राम के बाद खासतौर पर जो सब्सिडीज पाकिस्तान को खत्म करने को कहा गया है और पाकिस्तान जो कर रहा है जिन चीज़ों पर पाकिस्तान ने एग्री भी किया है, तो उसकी वजह से एक हीट जो है उसकी वो फील होती है आवाम में। ओवरऑल इकदाम पाकिस्तान क्या करेगा मईशत को बेहतर करने के लिए, अभी तो IMF के प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली जो IMF के साथ शराय जो आम फहम अल्फाज में हम शराय उनको कहते हैं जो एग्री की गई है वो पाकिस्तान इंप्लीमेंट करेगा, तो ग्रोथ के अपेरेंटली तो चांसेस अभी तक नियर फ्यूचर में नजर नहीं आते। हाँ, अगले साल शायद हम कुछ बेहतरी देख सकेंगे इसमें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी तो सस्टेन करना पाकिस्तान की इकॉनमी का ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ तो शायद हमें अगले फेज में जाके मिले। जहां तक इस बात का सवाल है कि पाकिस्तान किन इदारों के कहने पे करेगा, ये पाकिस्तान को खुद ही करना पड़ेगा। किसी भी इदारे के कहने पे शायद पाकिस्तान जो है कोई भी हुकूमत जो है वो अपनी आवाम के लिए खुद इकदाम करेगी, बजाय इसके कि बाहर से कोई और इदारा पाकिस्तान को ये कहे कि इन चीज़ों के लिए इकदाम किए जाए।
جی, اور ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کی کوشش یہ ہوگی کہ بلیک لسٹ نہ ہو اور کم از کم گرے لسٹ سے کوشش کر کے باہر نکلے. ہمارے ساتھ ہے وی او اے ٹی وی کے نمائندہ اسد خالد جو اس وقت پیرس میں ہیں, اور پاکستان سے تھے گرینچ یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر شفیق الرحمان. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کریں گے ابھی کشمیر کے معاملے پہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشی حالات سیاسی معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جماعت الدعویٰ کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے پاکستان نے اقدامات کیے ہیں. یہ معاملہ جڑا ہوا ہے کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اس وقت ہمیں آزاد کشمیری تجزیہ کار جاوید ابراہیم خان نے جوائن کیا ہے, جبکہ عنقریب بھارت سے بھی ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار ہوں گے. ہم آپ لوگوں کو بھی سنیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-89. تو اس وقت ہم آپ کو لے چلتے ہیں مظفر آباد, جہاں سے روشن مغل نے ایک رپورٹ بھیجی ہے.
پاکستان نے متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر گولہ باری سے ہونے والی ہلاکتوں کے خلاف ایک بار پھر بھارت سے احتجاج کیا ہے. دفتر خارجہ کے ناظم اعلیٰ برائے جنوبی ایشیا و سارک ڈاکٹر محمد فیصل نے بدھ کے روز بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر گرو الوالیا کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے منگل کے روز فائر بندی لائن پر ہونے والی بھارتی گولہ باری کے نتیجے میں پاکستانی کشمیر کے 3 شہریوں کی موت اور 8 کے زخمی ہونے کی مذمت کی. حکام کے مطابق منگل کے روز پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان ہونے والی گولہ باری کے دوران ضلع حویلی کے سرحدی دیہات پر گولے گرنے سے ایک ہی گھر کے 3 افراد موت کا شکار اور 8 زخمی ہو گئے. گولہ باری سے متاثرہ سرحدی دیہات کیرنی کے شاہد اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گولہ باری کی وجہ سے تعلیمی ادارے اور بازار بند ہیں.
حالات تو پھر بارڈر کے حالات کو آپ کو بخوبی علم ہے کہ 7:30 کل 7:30 بجے شروع ہوا تھا فائر اور 4:30 بند ہوا ہے. آج دو بندے جو ہیں ان کی آج 11 بجے تبدیل ہوئی ہے. کل ایک کی تھی لیکن فائرنگ تھی, اس میں نہیں کر سکے, لیکن آج جو وہ ان کی آج کی ہے 11 بجے تک. تعلیمی ادارے بند ہو گئے تھے, تو ساتھ یہ ہے کہ جو بازار ہے وہ بھی بند ہے. خوف اور اثر تو بہت زیادہ ہے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق بدھ کے روز بھی پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان لیپا ویلی اور نیزا پیر سیکٹر میں گولہ باری کا تبادلہ ہوا, جس کے نتیجے میں لیپا سیکٹر میں 2 افراد زخمی ہوئے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق گولہ باری کے تبادلے کے دوران پونچھ سیکٹر میں ایک خاتون بھی موت کا شکار ہوئی. 5 اگست سے بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. روشن مغل, اردو وی او اے, مظفر آباد.
اور ہم سب سے پہلے بھارت چلتے ہیں, جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا ہمارے ساتھ ہیں. آغا صاحب, ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے اس وقت, جس میں جماعت الدعویٰ کے جو سربراہ ہیں حافظ سعید, ان کے بھائی کو بھی انٹرویو کیا گیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جماعت الدعویٰ قانون کی بالادستی میں یقین رکھتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان پر حافظ سعید پر بین لگایا گیا ہے, اور یہ دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے کے کیس میں ملوث تھے. اب ایف اے ٹی ایف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو فی الحال گرے لسٹ میں رکھیں گے. بھارت میں ان چیزوں کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
بھارت میں تو یہ ہے کہ پبلک اوپینین تو بالکل چاہتی ہے جتنی جلدی ہو سکے پاکستان بلیک لسٹ میں جائے. پبلک اوپینین بھی اور گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو تک دہشت کا. دہشت گردی سے یہاں سب لوگ کافی پریشان آ چکے ہیں اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ہمارا ٹینشن بھی بہت ہے پاکستان کو لے کے, اور لوگ اب یہی چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے ختم ہو, چاہے جیسے جو بھی اسٹیپ گورنمنٹ لے گی اس کے ساتھ پوری طریقے سے نظر آتے ہیں.
جاوید ابراہیم خان, آپ کشمیری ہیں, آپ راولا کوٹ میں رہتے ہیں, وہاں کشمیریوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ان کے اندر کیا تاثر پایا جا رہا ہے؟ ابھی جماعت الدعویٰ کو بلیک لسٹ کرنے کی جو بات کی ہے پاکستان نے, کشمیری اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
یہ تو ایک سلسلہ ہے نفیسہ جو یعنی 70 سال سے چل رہا ہے, اور اس طرح کے نیریٹوز ایدر سائیڈ ہندوستان ہمارے ذمہ لگاتا ہے, ہم ہندوستان کے ذمہ لگاتے ہیں. لیکن اگر 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 آدمی سارے تناظر کو ذرا سا پیچھے ہٹ کے دیکھے, ذرا سا پیچھے ہٹ کے دیکھے, جو آج وادی میں ہو رہا ہے, جو آج انڈین ہیلڈ کشمیر میں ہو رہا ہے, وہ تو یعنی کسی چیز سے آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, آپ کسی چیز کا رد عمل نہیں کہہ سکتے اس کو. وہ تو ایک ایسا اسٹیٹ ایکٹ ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے ایک آبادی کو تالا لگا کے گھروں کے اندر بند کر دیا ہے. ساری دنیا خاموشی سے کیسے اس کو دیکھ سکتی ہے, میری سمجھ سے بالا تر ہے. تو یہ جو ایشوز ہیں کہ ملیٹنٹس ہیں, ادھر ہیں, ادھر ہیں, وہ بلوچستان میں ہیں, ہم کشمیر میں ہیں, کس میں کیا, کون سے حادثے میں کون شامل تھا, کون ذمہ دار تھا, کون نہیں ذمہ دار تھا, اس کے بلیمز ہیں اور کاؤنٹر بلیمز ہیں, اور وہ چلتے رہیں گے ایسے ہی. لیکن اگر ہندوستان کسی قسم کا الزام پاکستان کے ذمہ کہ چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ ایک بحث ہے جو جاری رہ سکتی ہے, لیکن کسی قسم کا الزام پاکستان کے خلاف لگا کے کشمیر میں ہونے والے حالات جو ہیں ان کو اس کا رد عمل بتا رہا ہے, تو وہ تو پھر ساری دنیا کی آنکھوں میں جھونکنے کے برابر ہے نا. جو 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 ویڈیوز یا جو خبریں آج کشمیر سے باہر آئی, یعنی پاکستان کے سورس سے نہیں, جو انٹرنیشنل میڈیا جو جو فوٹیج آپ کو باہر بھیج رہا ہے یا جو آپ دیکھ رہے ہیں روز, اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. جماعت الدعویٰ نو جماعت الدعویٰ, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی.
یہ بتائیے آپ جانتے ہیں کہ انڈین لابی جس طرح سے قمر آغا نے بتایا چاہتی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے ایف اے ٹی ایف سے, اور کیونکہ پاکستان پر الزام لگاتا ہے بھارت کہ وہ میجر سپانسر ہے ٹیررزم کا, دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے, اگر پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں آپ؟
مجھے نہیں معلوم کہ بلیک لسٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. بلیک لسٹ ہوں گے تو کیا ہو جائے گا, مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں معلوم کہ کیا سینکشنز لگیں, کیا ہوگا. لیکن پاکستان جس خطے میں موجود ہے اور جس جن جن پچھلے 20-25 سالوں میں جن حالات سے گزرا ہے, جن حالات سے یہ سارا علاقہ گزرا, یہ ریجن ہے, اس میں تو جو افغانستان میں ہوا, جو پاکستان میں بذات خود ہوا, جو کشمیر میں ہوا, جو ہندوستان ہمارے خلاف کر رہا ہے, جو ہم ان کے خلاف کر رہے ہیں, اس کا تو پیرل دنیا میں کہیں 20-25 سال میں تو ہے نہیں. اور اس کی وجوہات بھی ملٹیپل ہیں, کوئی ایک کشمیر اس کی وجہ نہیں ہے, کوئی ہندوستان کے جو اقدامات ہیں وہ اس کی وجہ نہیں ہے, پاکستان کا اسٹیٹ کا پیٹرنیج جو ہے وہ اس کی وجہ نہیں ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, آپ کو معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, ساری دنیا کو معلوم ہے. لیکن جو کشمیر کے تناظر میں آج کے دن میں, آج کے وقت میں جو چیز آکیوپائیڈ انڈین ہیلڈ کشمیر میں ہو رہی ہے, آئی ایم سوری, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں.
اچھا جی جی, جاوید ابراہیم خان آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اس وقت, ہمیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر توقیر, سننے والوں کو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ اس وقت کہاں کیمپ لگائے ہوئے ہیں, کتنی تعداد میں آپ کے ساتھ لوگ ہیں, اور آپ لوگوں کا نصب العین کیا ہے؟
جی جی, ہم لوگ 4 اکتوبر سے نکلے تھے ایک فریڈم مارچ لے کر بھندر سے, جو آزاد کشمیر کے نارتھ پہ ہے, وہاں سے وہ مارچ شروع ہوا تھا, اور ساؤتھ پہ ہے سوری, اور مظفر آباد چکوٹی کے مقام پر ہم لوگ پہنچے تھے 6 اکتوبر کو, اور تب سے پھر چونکہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں تھیں تو ہم یہاں دھرنا دے کے بیٹھے تھے. ہم سیز فائر لائن کراس کرنا چاہ رہے تھے, ہمارے ساتھ 15,000 سے 20,000 لوگ تھے جو نہتے تھے, عورتیں تھیں, بچے تھے, فیملیاں تھیں, اور ہم اس پار एक सोलिडारिटी का मैसेज देना चाह रहे थे वो लोग जो 72 दिन से आज एक बहुत बड़े दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल में बैठे हुए हैं, जो कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं, उनके साथ सोलिडारिटी का, और दूसरा आलमी बरादरी की तवज्जो इस तरफ दिलाना था कि मसला कश्मीर जो है उसको हल किए बगैर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी टेंशन कम और आलाम जो है उनका भी खात्मा नहीं हो सकता। सीजफायर लाइन के खात्मे की और डीमिलिटराइजेशन की डिमांड लेकर और यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ट्रुप्स की यहाँ पर कश्मीर आने की डिमांड लेकर जो है वो हम लोग यहाँ बैठे रहे और इंतजामिया से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा करते रहे कि वो हमारे रास्ते की रुकावटें खुद हटाए, चूंकि हम उस पार जाना चाह रहे हैं अपने बहन भाइयों के साथ, तो हम यहाँ पर कोई तसादम की कैफियत पैदा नहीं करना चाहते थे। तो इस हवाले से फिर जब रास्ता नहीं खोला गया तो हमारा ये मुतालबा था कि यूनाइटेड नेशन के लोगों को लाया जाए, हम अपनी बात डायरेक्ट अकवाम मुत्तहिदा तक रखना चाह रहे हैं। तो फिर यहाँ की हुकूमत की जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट हुई, प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो खत लिखा है दफ्तर खारजा को और उनके थ्रू यूनाइटेड नेशंस को। तो फिर आज यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के साथ हमारी मुलाकात हुई है उनके नुमाइंदों के साथ, फिर हमने अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड था वो भी उनके सामने रखा और उस पर गुफ्तगू भी हुई, और उसके बाद शाम को हमारे धरने में प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब तशरीफ लाए और फिर उन्होंने धरने के शरका से ये मुतालबा किया कि चूंकि उनका मुतालबा तस्लीम किया जा चुका है इसलिए वो ये धरना खत्म करें। तो फिर अभी आधा घंटा पहले हम लोगों ने वो धरना खत्म किया है।
अच्छा अच्छा, ये बड़ी खबर है। कमर आगा, ये बताइए कि जिस तरह से तौकीर गिलानी ने बताया कि यूनाइटेड नेशंस को भी इन्होंने यानी कश्मीरियों ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स दिए हैं, यहाँ अमेरिका में अगले हफ्ते जो यूएन अमेरिका की कंग्रेशनल कमेटी है वो भी कश्मीर पर एक सेशन करने जा रही है, अगले जुमेरात को गालिबन कोई सेशन होगा, भारत पे जो बैन अल-अक़वामी दबाव है उसके तहत भारत में क्या सोच पाई जा रही है?
एक पहली बात तो ये कि भारत पे कोई दबाव तो मुझे नजर आया नहीं अभी तक। सभी ने ये कहा है कि ये हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर है और इस मसले को आपस में बातचीत करके सॉल्व करें। प्रेसिडेंट जी अभी आए थे, उन्हीं ने एक बार भी कश्मीर के मसले पे बात ही नहीं की, एक जुमला भी नहीं बोला उन्हीं ने। अमेरिकन्स ने भी यही कहा है कि भाई ये बाइलेटरल है, इंटरनल मैटर है, अगर है भी तो जो कुछ आप लोग आपस में बात कीजिए। ब्रिटेन का शुरू में आया था कुछ बयान, अजीब सा था, बिगड़ा अल्लाह वाला लग रहा था, लेकिन उसका भी क्लैरिफिकेशन आ गया, ब्रिटेन ने भी कहा। यूएई ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे नवाजा है। बहरीन ने भी उनको बहुत अपने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। ये कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाने के बाद की मैं बता रहा हूँ, और उससे पहले सऊदी अरेबिया भी उनको हाईएस्ट अवार्ड दे चुका है। तो इंटरनेशनल बरादरी तो कहीं नजर आती नहीं, इस्लामिक बरादरी भी कहीं इन लोग के साथ नजर नहीं आती। जहाँ तक कश्मीर की जनता का सवाल है, भारत में जो कश्मीर पूरा जो है ये हिस्सा, वो मुजफ्फराबाद को के बारे में कभी न सेपरेटिस्ट बात करते हैं, न यहाँ के ऊपर जमात इस्लामी वाले कश्मीर में ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में है, न कोई और यहाँ पे बात करता है। उनके लिए उनको कहा, यहाँ पे जो कश्मीरी वही कहते हैं ज्यादातर पंजाबी लोग हैं, कश्मीर के कश्मीरी बहुत कम है, वहाँ पे डिमोग्राफिक शिफ्ट बहुत पहले हो चुका है, कोई इनका कनेक्ट वहाँ से नजर नहीं आता। बस ये जरूर है कि एक भारत का हिस्सा है, इसको मानते हैं, कभी ना कभी जोड़ेगा। और ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हैं हिंदुस्तान में भी, लोगों ने बहुत से लोगों ने कंसर्न्स के बाद में डिमांड की है, हमारी डेमोक्रेसी है। यहाँ भी हुआ है कि जो सख्तियाँ की गई हैं उनको हटना चाहिए जल्दी, डिमांड यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की भी थी, इस तरह की बहुत सी डिमांड्स थी।
اچھا قمر آغا آپ ہمارے ساتھ رہیں جی. ڈاکٹر توقیر, آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے دھرنا اس شرط پہ ختم کر دیا ہے کہ یو این ڈیلیگیٹس آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈس کو آگے لے جائیں گے, اس کے بعد آپ کی کیا اگلی کیا توقعات ہیں بین الاقوامی دنیا سے؟
جی بالکل, جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس میں ہم نے یونائٹیڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر 180 دن کے اندر یعنی 6 ماہ کے اندر یونائٹیڈ نیشن اس چارٹر آف ڈیمانڈ پہ کوئی اسٹیپس نہیں لیتی ہے, کچھ اقدامات جو ہے وہ نہیں اٹھاتی ہے, تو پھر ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم یونائٹیڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق کوئی بھی اپروپریٹ اسٹیپس جو ہے وہ بحثیت قوم اٹھائیں, اور اس میں یہ جو سیز فائر لائن کو کراس کرنے کا اسٹیپ ہے یہ ہم ریاست کے دونوں حصوں سے اٹھائیں گے اور بہت بڑی بے شمار جگہوں سے اٹھائیں گے, اور پھر ایک بڑا جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہ بھی پیدا ہوگا اس کی وجہ سے. تو اس لیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہم نے یونائٹیڈ نیشنز تک رکھی ہے, اور عالمی برادری سے بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں پتا قمر آغا صاحب یہ پچھلے سارے عرصے میں کوئی میڈیا ویڈیا دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا یہ اطلاعات ان تک رسائی ان کی کہاں سے آتی ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. انٹرنیشنلی مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل تک لے جایا گیا ہے پچھلے عرصے میں, اور پورے کا پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو فوکس کیے ہوئے ہے, مختلف آرگنائزیشن یہاں ہمارے دھرنے میں یورپین یونین کے ممبر پارلیمنٹ میں گفتگو کی, برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ سے ممبران نے گفتگو کی, ہاؤس آف کامن سے ممبران نے گفتگو کی, بہت سارے میمورینڈا جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشن کو بھیجے گئے ہیں سارے عرصے میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک مہینے کے اندر 4 دفعہ جو ہے وہ اس پہ سالسی کی پیشکش کی ہے, تو ہم اس پہ کافی حد تک بحثیت قوم اطمینان رکھتے ہیں کہ ایک تو ہمارا بحثیت قوم ڈیمانڈ میں کلیئرٹی آتی جا رہی ہے, اس بار بھی کہ ہم دونوں ملکوں کی فوجوں کا انخلا چاہتے ہیں, ہم دونوں ملکوں کی جو ہے وہ ریاست سے جو مداخلت ہے اس کا خاتمہ کر کے, تو ریاست کی پرانی شناخت جو ہے وہ اس کی بحالی چاہتے ہیں, تو اس پہ انٹرنیشنل برادری اب کھل کر ہماری سپورٹ کر رہی ہے, اور یہی اس مسئلے کا بھی پیسفل پرماننٹ اور ایکویٹیبل حل ہے اور جو سارے فریقوں کے لیے قابل قبول ہے. تو ہماری عالمی برادری سے جو توقع ہے وہ یہ ہے کہ عالمی برادری جو یہ جسٹ ڈیمانڈ ہے اور پیسفل اور عام لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو سپورٹ کرے گی, اور انشاءاللہ ہم اگلے عرصے میں بہت جلد ہم اپنی آزادی کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے.
جی ڈاکٹر توقیر, جاوید ابراہیم اور قمر آغا ہمارے ساتھ رہے, اس لیے کہ ہم باری باری کچھ کالرز کو لیتے ہیں. بنو سے شاہد اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
جی میڈم پلیز, مجھے السلام علیکم, مجھے صرف 30 سیکنڈ دے گا, میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں.
جی
میم, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس میں چائنا کے بھی 13% کاپیڈ ہے, پاکستان نے بھی 37% کاپیڈ کیا ہے, اور 43% جو ہے وہ انڈیا نے. تو میڈم یہ 3 ملک اگر آپس میں بیٹھ کر بات کر لے, ڈائیلاگ کر لے, اور یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے پاکستان اور انڈیا.
بڑی اچھی بات کی, ظاہر ہے سب یہی بات کر رہے ہیں کہ مل کر بیٹھ کے بات کرنا چاہیے.
بالکل تین, اور میڈم یہ پاکستان اور انڈیا نے جب سے انڈیپینڈنس کے بعد مسئلہ کشمیر کو لے کر بیٹھے ہیں میم, اگر یہ مل کر بات کرے پولیٹیکل ایشو ہے تو اپنے اکنامک پر یہ توجہ دے دیں بجائے اس کے کہ.
بڑی اچھی بات کی. محمد طارق چختائی چونیا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی السلام علیکم محترمہ, میرا سر قمر آغا صاحب سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ ایک 2.5 ماہ سے جو انسانیت کا ماتم ہو رہا ہے ادھر کشمیر میں, اور ان کے ساتھ آج انہوں نے وہ ٹیلی فون تھا جو وہ ایک دن کے لیے وہ جب آن کیا تو آج ہی وہ کل مظاہرے وہاں پر ہوئے. یہ وہ بات ہے جو بار بار ہوئی ہے, 2 ایٹمی طاقتیں ایک آمنے سامنے ہیں, اور یہ ایسے تو نہیں کہ کہیں ہم دیر کر لیں اور یہ بہت معاملات آگے نکل جائیں.
اچھی بات کمر آگا صاحب, ذرا اس بات. جی بہت شکریہ. چکوال سے افضل عزیز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
محترمہ, میری طرف سے آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, سننے والوں کو السلام علیکم. میرا قمر آغا صاحب سے یہ ایک سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری گورنمنٹ بھی اور ہماری پبلک بھی وہ چاہتی ہے کہ جی پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے. اگر وہ چاہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کا یہ کوئی نام ہی نہ لے, تو کیا یہ پاسیبل ہے؟ دوسری بات کہ سب سے بڑی ٹیررسٹ کی جو بات کرتے ہیں, ان کا حاضر سروس وہ کلبھوشن یادو ہمارے پاکستان میں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, پکڑا ہوا ہے, وہ ان کو نظر نہیں آتا انڈیا والوں کو بھی اور دنیا والوں کو بھی اور ان کو قمر آغا صاحب کو. سب سے پہلی بات جو کشمیر کی بات ہے, یہ کشمیر کی تو ان کا محترم جو اپنے پرائم منسٹر تھے وہ خود مسئلہ لے کے گئے تھے یو این میں, تو اس وقت کا قمر آغا صاحب کو یاد نہیں ہے؟ معذرت سے ذرا پلیز میری ان باتوں کا جواب دیں.
جی بالکل, ہمیں کیونکہ تمام لوگوں کو ہم موقع دیں گے کہ وہ اس کا جواب دیں, لیکن ایک اور کالر ہیں. جی نام بتائیں اور کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟
سر میں محمد یعقوب ٹریبل ایریا ڈالا ہوٹل سے بات کر رہا ہوں.
اچھا جی بات کیجیے.
میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے مسئلے یا اپنے حل ہونا, لیکن زیادہ دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے جو کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے نا. ہم لوگ بالکل باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں, لیکن ادھر سے ہمیں بھی ارمان آتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے. دل کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے امن کے ساتھ یہ ختم ہونا چاہیے.
اچھا جی, ظاہر ہے کہ ہم چاہیں گے کہ تمام جوابات دیے جائیں اور قمر آغا سے بہت سارے سوالات منسوب ہیں, لیکن جاوید ابراہیم خان آپ بتائیے کہ کشمیریوں کے علاوہ پاکستانیوں میں آپ نے کتنی ایک حمایت دیکھی ہے اس وقت جو کچھ بھارتی کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے لیے؟
جو کچھ پچھلے دو ماہ میں تین ماہ میں ہوا ہے وہ تو انسین ہے. اس سے پہلے میں نے پاکستان میں اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں دیکھا کبھی, اور بہت بہت ڈیفینیٹ فرق ہے اس میں اور بہت براڈ بیسڈ ہے وہ. لیکن وہ جو پاکستان کی جانب سے ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ تو بہت سمپل سے میرا بہت سمپل کا سوال ہے کہ کیا کشمیر میں کرفیو ختم ہو گیا ہے, کیا کشمیر میں تالے کھل گئے ہیں, کیا کشمیر میں کمیونٹی, اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے تو یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہندوستان پہ کشمیر دنیا کوئی پریشر نہیں, تو اگر آپ کے اوپر دنیا کوئی پریشر نہیں تو آپ ایک مخلوق کو, ایک انسانوں کے ایک بڑی تعداد کو تالے لگا کے گھروں میں بند کر سکتے ہیں, ان کی تعلیمی ادارے بند کر سکتے ہیں, ان کی کمیونیکیشن بند کر سکتے ہیں, ان کا پانی بند کر سکتے ہیں. یہ مجھے 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 کبھی یہ آرگیومنٹ سمجھ میں نہیں آ سکا یہ کیسے. اور الٹیمیٹلی جب بھی موقع ملے گا, کشمیری پچھلے 40 سال سے سڑکوں پہ ہیں, تو اگر 40 سال سڑکوں پہ رہیں گے جب تک ان کو آزادی نہیں ملے گی, اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی کسی کو ہونی نہیں چاہیے.
ملک تبسم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میری طرف سے آپ کو اور باپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم.
وعلیکم.
جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ بہت ہی سنگین تر ہوتا جا رہا ہے, اور لوگوں کی اس میں لوگوں کی رائے لی جائے, اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں کی رائے لی جائے تاکہ پتہ چل سکے یہ کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں.
اچھا اوکے شکریہ,
میرا سوال یہی ہے.
اچھا شکریہ. ایک اور کالر ہیں, جی اپنا نام بتائیں. جی کالر, اچھا لائنیں آ رہی ہیں اور ڈراپ ہو رہی ہیں. قمر آغا, ظاہر ہے بہت سارے سوالات پوچھے گئے آپ سے, لیکن ایک بات جو جاوید ابراہیم خان نے بالکل کھل کے کہی وہ یہ کہ اتنا بڑا ایک ملک ہے کشمیر کا, اور اس کے اندر وہیں کے لوگوں سے پوچھا نہیں جاتا کہ وہ کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, کیسے رہنا چاہتے ہیں, ایسے میں بھارتی عوام یہ سوال نہیں اٹھا رہے؟
دیکھیے کوئی کشمیر کے خلاف یہاں لوگ نہیں ہیں, کشمیر کی بات نہیں ہے یہاں پہ. بات دراصل یہ برابر پوچھا جاتا ہے, وہاں الیکشنز ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز لڑتی ہیں وہاں کے اندر, جبکہ ہمیشہ حریت آرگنائزیشن
اور جماعت اسلامی اور ملیٹنٹ بائیکاٹ کا کال دیتے ہیں, لمبی بڑی تعداد میں لوگ آ کے ووٹ بھی ڈالتے ہیں, مارے بھی جاتے ہیں الیکشن سے پہلے الیکشن کے دوران کے بیچ میں برابر چیز چلتی رہتی ہے. یہاں کے اوپر لوگ بیٹھ کے پاکستان والے سب سوچتے ہیں کہ سارے کشمیری جو ہیں بس وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں. آج کشمیر کے اندر جتنی آزادی مسلمان وہاں کے لوگوں کو ہے, اتنی آزادی کسی دنیا میں مسلمان کو کسی مسلم دیش میں مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگی. ان کا اپنا الگ کانسٹیٹیوشن تھا, ہے ابھی تو ختم ہو جائے گا, تو جنہوں نے ان کے پاس اپنا جھنڈا تھا, ان کے پاس ساری آٹونمی تھی, لیکن یہ ہے کہ چند مٹھی بھر لوگوں نے جو پاکستان پر بھیج کے جن کو یہاں پہ یہ کروایا گیا ہے, یہ اس کا نتیجہ نکلا ہوا ہے. کشمیر بہت امپورٹنٹ جگہ ہے اور بھارت کے لیے تو بے انتہا امپورٹنٹ ہے, ہمیشہ سے دسیوں ہزار سال سے اسلام سے پہلے سے بھارت کے ساتھ جڑی رہی ہے, پورے مغل پیریڈ میں جڑا رہا ہے, 70 سال کی ہسٹری میں کی بات ہے, اس کو یہ لوگ یاد کرتے ہیں اور جو ہزاروں سال پرانی باتیں ہیں ان کو یاد دی جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو یہاں پہ بھی لوگ بہت غور طلب کر رہے ہیں, گورنمنٹ سے بھی سوال اٹھایا گیا کیوں بند کیا گیا. گورنمنٹ کا کہنا یہ, میں اپنا نہیں بتا رہی ہوں, کہ ملیٹنسی حالات جیسے ہی کشمیر چھوڑا گیا, کرفیو ایک تو تھا نہیں وہاں پہ, دفعہ 144 کی جو آپ کے لیے ہوتی ہوگی وہاں پاکستان میں بھی, اس کے بعد جب سے چھٹا ہے لگاتار جو ٹرکیں سیب لے کے جا رہی ہوں ان کے ڈرائیوروں کو مارا جا رہا ہے.
اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں. ڈاکٹر توقیر, ڈاکٹر جی جی آغا صاحب ہم جانتے ہیں. ڈاکٹر توقیر کیلانی, مجھے یہ بتائیں کہ بھارت نے اب کہا ہے کہ سری نگر میں اور بھارتی کشمیر میں انتخابات ہوں گے, تو انتخابات تو ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں لوگ خود جا کر ووٹ ڈالتے ہیں, اگر حالات اتنے خراب ہیں تو انتخابات کیسے ہوں گے وہاں پر؟
جی جی, یہ انتخابات جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے 10 لاکھ کے قریب اب ٹروپس وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں یہ آر ایس ایف کے بہت سارے لوگ بھی لے کے گئے ہیں, یہ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے. ہر گلی محلہ جو ہے وہ وہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہیں بندوقیں لے کر, انہوں نے تمام کی تمام سیاسی لیڈرشپ کو جو پرو انڈیا تھی ان کو بھی انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, ینگ ایکٹیوسٹ پولیٹیکل سارے جو ہیں ان کو انڈیا کی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. کوئی آدمی جو ہے وہ باہر نکلنے کے لیے جہاں انہوں نے کرفیو میں کوئی نرمی کرنے کی کوشش کی ہے وہاں لوگ سائلنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں, وہ انہوں نے گھر بند کیے ہوئے ہیں. تو ایسے ماحول میں یہ کون سے, اور انتخابات بھی کون سے ہیں, کوئی نئی انہوں نے بیسک ڈیموکریسی یا کیا اس طرح کا کچھ وہ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پنچایتوں کے نیچے, تاکہ یہ نچلی سطح پہ اپنے لوگ کو انڈکٹ کر سکیں, بی جے پی کے لوگوں کو اور پرو انڈین جو ایلیمنٹ ہے جو انہوں نے خریدا ہوا ہے ان کو یہ انڈکٹ کرے زور زبردستی کے ذریعے. تو اس حساب سے جو اگر یہ ٹرن آؤٹ بھی پچھلے سارے الیکشن دیکھیں تو اس میں بھی بالکل ہی وہ کم رہا ہے, اور ابھی تو ان میں تو 5% بھی نہیں ہوگا, یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں کہ 5% بھی نہیں ہوگا. یہ سارا کچھ اتنی بڑی فوج لگا کر تو اس کو نہ دنیا تسلیم کرے گی اور اس سے ان کو حاصل بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. کشمیر انڈیا کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں رہنا چاہتا, پورے کا پورا کشمیر, اور اب تو یہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد پورے کا پورا جموں جو ہے اور لداخ تک وہ ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں. یہ وہاں ریفرنڈم کروائیں نہ یہ کروائے رائے شماری تو ان کو خود پتہ چل جائے گا.
ہم دیکھیں گے کہ الیکشنز میں کیا ہوتا ہے, لیکن اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور آپ تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی, بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا, اور کشمیری سیاسی تجزیہ کار جاوید ابراہیم خان جو راولا کوٹ میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 kHz پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ برطانیہ کے ڈیوک اور ڈچس ولیم اور کیٹ اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہیں. وہ اسلام آباد آئے پہلے, اور اب غالباً جو نارتھرن ایریاز ہیں وہاں گئے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے رکن ہاؤس آف لارڈز لارڈ نذیر احمد نے. اور لارڈ نذیر, ہم آپ کے آنے سے پہلے کشمیر کے بارے میں بات کر رہے تھے. کچھ اطلاعات جو میں نے میڈیا میں دیکھیں وہ یہ کہ کشمیر کے معاملات کیونکہ اس وقت اتنے گرم ہیں, لہٰذا کامن ویلتھ نے بھی یہ کہا کہ ڈیوک اور ڈچس کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے. یہ کس حد تک درست بات ہے؟
دیکھیں جی, برٹش گورنمنٹ تو کافی دیر سے چاہتی تھی کہ ڈیوک اور ڈچس پاکستان کا دورہ کریں. ایک تو ہمارے دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ تاریخی ہیں, اور اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑا ضروری تھا. اور کامن ویلتھ نے بھی کہا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے, دونوں گورنمنٹس پاکستان اور برطانیہ چاہتی ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہندوستان کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے, ٹیررزم ہے, لوگ جانا نہیں چاہتے, یہ اللہ کا شکر ہے کہ کیٹ اور ولیم جو ہیں وہاں پہ گئے ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھی ہوں تو کوئین الیزابتھ کا جو ٹور تھا وہ بھی ایک تاریخی تھا. لوگوں نے تو آج کل پتہ نہیں, عمران خان صاحب کی پرانی تصویریں, وہ ولیم کی والدہ محترمہ کے ساتھ اور دادی کے ساتھ, ڈائن کے ساتھ, ڈائنا کے ساتھ اور کوئین کے ساتھ بھی جو ہے وہ نکال کے لگائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. ایک تو پاکستان کے حوالے سے دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے, اور پھر پاکستان کی انویسٹمنٹ, پاکستان ایز اے سیف پلیس, اور پاکستان کی جو تاریخی جگہ جو پاکستان کے کوئی اور لوگ جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے ایڈورٹائز نہیں کر سکتے. آئی نو کچھ بلاگرز جو ہیں امریکن کینیڈین لڑکیاں, انہوں نے خوبصورت سی ویڈیوز بنائی ہیں, لیکن جب کیٹ جاتی ہیں وہاں شلوار قمیض پہن کے جاتی ہیں, جب ولیم بھی پاکستانی کپڑے پہن کے جاتے ہیں, جس محبت سے وہ لوگوں سے ملتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ایک تو واقعہ ہی, کیونکہ میں برٹش ممبر آف ہاؤس آف لارڈز ہوں, یہ ان کی گریٹنس ہے کہ وہ جس بیوٹیفل خوبصورت انداز سے لوگوں کو ملتے ہیں, جس طرح بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں, جو پاکستان کے تاریخی جو علاقے ہیں ان کو وزٹ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو دنیا کے لوگ نہیں جانتے پاکستان کو, ان کو جو ہے وہ شو کرنے کے لیے دنیا کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزٹ بہت امپورٹنٹ ہے.
اس وقت ہم اسکردو کے پریس کلب کے سابق صدر نثار عباس کی طرف آتے ہیں, یہ ٹیلی ویژن کے لیے رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. نثار عباس, آپ غالباً اس وقت گلگت میں ہیں, آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں, آپ کی نظر ہے کہ ڈیوک اور ڈچس پاکستان کے دورے پر ہیں, ان کو ہم نے دیکھا رکشہ میں سفر کرتے ہوئے اور بہت ہی رنگین قسم کی تصویریں آئی ہیں ان دونوں کی. آپ کے خیال میں کس حد تک پاکستان کی ثقافت اس وقت شوکیس ہوئی ہے ان کی آمد سے؟
جی, کافی حد تک پاکستانی ثقافت کو جو ہے عالمی سطح پہ, خاص طور پہ میڈیا پر جو ہے جگہ ملی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ دونوں جو شاہی جوڑے ہیں انہوں نے پاکستان آمد کے موقع پر بھی, اس کے بعد جو مختلف تقریبات انہوں نے اٹینڈ کی ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ, ان دونوں نے جس طرح کا لباس اس تقریب کے مناسبت سے لباس انہوں نے یہ پسند کر رکھا تھا. آج ان دونوں کا دورہ ہوا ہے چترال کا, جو ہندو کش کی خوبصورت ایک وادی ہے, اور خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ضلع بھی ہے چترال جو ہے. وہاں پر جب یہ پہنچے ہیں تو مقامی ٹوپی جو ہے وہ شہزادہ ولیم نے توغہ پہن رکھا تھا, جبکہ ان کے ایریا نے مقامی ٹوپی پہن رکھی تھی, جو کہ 1991 میں جو ڈیانا ہے انہوں نے بھی سیم ٹوپی پہن رکھی تھی, اس سے ان کی بھی یادیں جو ہے وہ تازہ ہو گئی. تو مقامی ثقافت کو انٹرنیشنل لیول پہ کافی جگہ ملی ہے ان کی وزٹ سے, اور خاص طور پہ جو بندرک کا ان کا دورہ تھا, بندرک کیلاش کا ایک بڑا گاؤں ہے, تین وادیاں میں سے ایک وادی ہے, ان کا اپنا رہن سہن ہے, ان کا اپنا کلچر ہے اور قدیم ثقافت کے وہ امین ہیں. ان کے پاس گئے, ان کی موسیقی سے محسوس ہوئے, ان کے لباس کو دیکھا, ان کے رہن سہن کو دیکھا, ان کے بازار میں جا کے وزٹ کیا, لوگوں سے دل مل گئے. تو اس سے کافی انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارا جو سافٹ نیوز ہے, خاص طور پہ ہمارے اس کو کافی پذیرائی بھی ملی ہے. آپ
جی لارڈ نذیر, یہ بتائیے, ہم نے جو اخبارات میں خبریں پڑھی اس کے مطابق آغا خان بھی ملے تھے کیٹ اور ولیم سے لندن میں, اور ہم جانتے ہیں کہ آغا خان کی کئی اس وقت پروگرامز چل رہے ہیں چترال اور گلگت اور ان علاقوں میں. کیٹ اور ولیمز کے وہاں جانے سے اور ماحول کے لیے جو وہ کرتے رہے ہیں, آپ کے خیال میں اس کو کتنی تقویت ملے گی؟
خان جو ہے وہ یورپ میں بہت پاپولر ہیں, اور یورپین یونین کافی عرصے سے, مجھے یاد ہے 15-20 سال پہلے بھی ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیتی تھی ٹریننگ پروگرامز کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, کلچر کے لیے. مجھے اب نہیں پتا کہ ان کے جو خان کے جو ان کا جو ادارہ ہے اس کے لیے کتنے پیسے ملتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی حصہ بھی ہو, چاہے وہ آغا خان کے کمیونٹی ہو یا تھر کی کمیونٹی ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو یا پنجاب کی ہو, جہاں بھی جو باہر سے فنڈنگ آتی ہے, وہ ایکسپرٹیز آتی ہے, ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ انکریج کیا جاتا ہے. اور برطانیہ نے تو تقریباً 500 ملین پاؤنڈ چند سالوں کے اندر ایجوکیشن کے لیے دیا ہے, اور بہت سارے اسکولس کو ری ڈیولپ, کیونکہ آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا میں اور جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ جب ٹیررزم کی وجہ سے نقصان ہوا تھا تو اس کو ریبلڈ کیا ہے, ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہیں. تو اس وزٹ سے ایک تو دنیا کو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ الحمدللہ وہاں پہ امن ہے اور بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو آغا خان کیونکہ آلریڈی پرنس آغا خان جو ہیں آلریڈی رویلٹی کے ساتھ, برطانیہ کی رویل فیملی اور دنیا کی اور رویل فیملیز کے ساتھ ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پرنس ولیم اور کیٹ کا وہاں جانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کوئین الیزابتھ, مجھے یاد ہے کہ میں سوات کے کچھ ایریاز چند سال پہلے جب وہاں گیا تو وہ لوگ مجھے بتاتے تھے کہ جب کوئین یہاں پہ آئی تو وہ وہاں پہ جہاں پہ وہ ٹھہری وہ کس طرح لوگ جو ہے ان کو ویلکم کرتے تھے اور کیا تھا. تو یہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہماری رویل فیملی کی وجہ سے بلینز آف پاؤنڈز جو ہیں وہ ٹوریزم جو اس کی ان کی وجہ سے وہ فائدہ ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کو بھی بلینز اگر نہیں تو ملینز اینڈ ہنڈریڈز آف ملینز جو ہیں, جہاں پہ کیٹ اور ولیم جائیں گے وہاں پہ لوگ بھی جائیں گے اور اس کو وزٹ کریں گے, ان علاقوں کو, اس کلچر کو دیکھیں گے, ان شاپنگ سینٹرز میں جا کے پیسے خرچ کریں گے. تو دس کین اونلی بی پازیٹیو فار پاکستان.
جی ہاں, تو جو کچھ بھی ہوا, حالانکہ کشمیر میں بہت ہی منفی ہے, لیکن کم از کم بین الاقوامی دنیا نے جو ہے کوئی اچھا اس پر جو ہے رد عمل دکھایا ہے. جی جی جی, کیونکہ
وہ یہ ہے کہ جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مقبوضہ علاقوں میں ہو رہا ہے, وہ ہندوستان کے کنٹرول میں جو علاقے ہیں وہاں پہ ہو رہا ہے, اور وہ جو لاک ڈاؤن 73-74 ڈیز سے ہے وہ اس کا یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل بھی, یونائیٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کونسل بھی, وہ سب لوگوں کو پتہ ہے. اور
جی ہاں, لیکن پاکستان کے لیے سمپتھی بڑھی ہے. بہت شکریہ
جی, پاکستان
جی جی بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد, اور ان کے ساتھ تھے نثار عباس جو اسکردو پریس کلب کے صدر رہے ہیں. اس پروگرام کے انجینئر تھے چانگ، پروڈیوسر فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یونیورسٹی آف بلوچستان میں طلبہ کی ہراساں کیے جانے کے واقعے کے اوپر ہم نے لیاقت شاہوانی سے بات کی ہے، جو کہ ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے۔ جب آپ کے نالج میں، سی ایم صاحب کے نالج میں یہ بات آئی تو آپ نے کیا ایکشن لیا، اور پھر تعلیمی ادارے یا سرکاری ادارے اس کے اندر ہراسمنٹ کو روکنے کے لیے کیا انیشیٹو لیے گئے ہیں؟
بلوچستان گورنمنٹ کے جو ہمارے نوٹس میں اس اسکیل پہ آئی ہے، تو میڈیا سے ہمارے نوٹس میں آیا تھا پرسوں، تو روز اول سے کلیئر کٹ ہمارا موقف ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی عمل ہے اس کو کتھن برداشت نہیں کریں گے۔ آنریبل بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ ایشو جو ہے کوئی ڈیڑھ ماہ قبل کو ٹیک اپ کیا تھا، اور ایف آئی اے کو ڈائریکشن دی تھی انکوائری کی اور انویسٹیگیشن کی جو چل رہی ہے، تو ان کا جو پروسیجر ہے ظاہر ہے وہ اپنے طور پہ اس کو انکوائر کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اسکیل سامنے آیا ہمارا دو دن قبل میڈیا سے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ گرفتاریوں کا جو ذکر کیا تھا میڈیا نے وہ کوئی گرفتاری اس میں اب تک ہوئی نہیں، لیکن انویسٹیگیشن جو ہے چل رہی ہے۔ اب اپنے طور پہ ظاہر ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ نے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے، میں نے اور پھر بلوچستان اسمبلی نے اس سینسٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے اس پہ ہم نے ایکشن لیا ہے، اور ہماری فرم کمٹمنٹ ہے کہ قانون کے تحت رہتے ہوئے جو سخت سے سخت سزا ہے وہ اگر کوئی سے ملوث پایا جاتا ہے اس میں بھی انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، اور ایسی سزائیں ملنی چاہیے کہ وہ نشان عبرت بنے، اور پھر بلوچستان میں کوئی کسی خاتون کو، ورکنگ خاتون ہو، اس کو ہراس کرنے کا کوئی جسارت نہ کر سکے۔
یہ انفارچونیٹلی ہے کہ اسٹوڈینٹس ہوں اور ٹیچرز، بدقسمتی سے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ رپورٹس آتی ہیں، جو ویڈیوز ٹریول کرتی ہیں، کہ یہ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں۔ ایک میں شاہوانی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب ہم امریکہ میں بیٹھ کے آپ سے یہ بات کر رہی ہیں، یہاں پہ دفتروں میں کام کرنے والی خواتین کو معلوم ہے کہ ہراسمنٹ کیا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ کس فورم پہ جا سکتی ہے؟
جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ اپریل 2019 میں اسی سال وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خاتون محتسب جو ہے، وومن کانسٹیٹیوٹ پرسن، اس کا ہم نے آفس اسٹیبلش کیا اپریل میں، اور ایک خاتون جو ہے اس کو ایڈ کر رہی ہیں، اور اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ جو ہے 2016، یہ ادارہ جو ہے اس کو لک آفٹر کرتی ہے، اسی کے تحت یہ ریگولیٹ ہو رہی ہے۔
سامعین، آپ نے لیاقت شاہوانی کی گفتگو سنی، اب ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ صابرہ اسلام سے، جو کہ امبرڈز پرسن ہیں بلوچستان کے اندر، جو جنسی طور پہ ہراساں کیے جانے کے واقعات کی تحقیقات کرنے والا یہ ادارہ ہے، اور حال ہی میں یہ تشکیل دیا گیا ہے۔ صابرہ اسلام صاحب، یہ بتائیے گا کہ بالخصوص اگر یہ بلوچستان یونیورسٹی کے اندر جو تازہ ترین واقعہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم بات بھی کریں، اس ریفرنس میں آپ کا آفس آن بورڈ ہے کسی سطح پہ انویسٹیگیشنز کے اندر؟
نہیں، فی الحال تو نہیں ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں یہ ہے، ایک قانون میں یہ ہے کہ آپ سو موٹو نہیں لے سکتے ہیں، تو میں بھی خود ڈائریکٹلی جو ہے اس میں جو ہے ابھی تک تو نہیں ہوں، فی الحال تو ایسا ہی ہے، اور دیگر ہی وہ کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی حد تک یہ ہے کہ جو ہم نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کمیٹی کا لکھا تھا تمام آرگنائزیشنز کو اور یونیورسٹیز کو، اور پھر یہ کہ کمپلائنس نہیں، اس پہ پھر میری طرف سے جو ہے وہ گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اب یہ کہ ایک جو ہے کمپلینٹ ریسیونگ ڈیسک بنانے جا رہی ہوں تمام یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور کچھ ڈپارٹمنٹس میں، تاکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایکسس جو ہے وہ بچیوں کو یا کمپلیننٹس کو ایزیلی ہو سکے۔
صابرہ اسلام صاحبہ، کہ آپ کے اپنے آفس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اور پھر اس کے اندر اگر ٹیکنالوجیکل سپورٹ یا انویسٹیگیٹو جو ایبلٹی یا اسکلز ہیں، خود کہاں ایویلیویٹ کرتی ہیں اپنے ادارے کو؟
دیکھیے، ابھی جو اپوائنٹمنٹ میری ہوئی تھی وہ اپریل میں ہوئی، اور اب جا کے مجھے اسٹاف بھی ملا ہے گو کہ میں نے جو ہے پورا اپنا اسٹاف پورا ریکروٹمنٹ پوری کرنی ہے خود سے اپنے ادارے کو بنانا ہے, لیکن اب چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے بھیجے گئے کچھ اسٹاف ہے, 8 سے 10 میرے پاس ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے اپنی ٹیم جو ہے جو ٹریننگ جو جنہوں نے لی ہوئی ہے اینٹی ہیریسمنٹ ایکٹ کی جو ہے ٹریننگ لی ہوئی ہے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے.
سامعین, آپ نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی ترجمان لیاقت شاوانی اور بلوچستان اومبڈس پرسن صابرہ اسلام کی گفتگو سنی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل. اہم